والاكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الهداة المهديين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صلوات محمد محرم الرام سن 1410 کی آج پانچویں تاریخ بھی گزر گئی چھٹی شب ہے ارشاد عبد صلاحی ہے کہ اس بات سے بہتر اور کون بات ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو ان کے معبود ان کے خالق ان کی مالک کی طرف بلایا جائے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے اور بلانے والا نیک اعمال ہو اچھے کردار والا ہو اور دل کی گہرائیوں سے وہ برابر یہ کہتا رہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں مسلمانوں میں ہوں مسلمانوں میں ہوں. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے ایک ہوتے ہیں رسوم اور احکام, ایک ہوتے ہیں اقدار ویلوز قدرے. رسوم عبادت اور احکام عبادت بدلتے رہتے ہیں حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قواعد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ, لیکن اقدار نہیں بدلتے ہیں. ویلوز اپنی جگہ سے کسمس نہیں ہوتی. آپ کے لیے حکم شریعت یہ ہے مثلاً کہ گوشت خریدیں تو مسلمان کی یہاں سے خریدیں تاکہ آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین ہو. یہ ہے حکم. اور پر یہ ہے کہ پوری زندگی حرام کی کمائی آپ کی جیب میں نہ آنے پائے. یہ ہے قدر, یہ ہے ویلو. تو فقط گوشت آپ کے گھر میں پاک آ گیا تو آپ نے حکم شریعت پر عمل کیا, اور پوری زندگی آپ کی جیب میں حرام کا پیسہ نہیں آیا تو آپ نے شریعت کی فکس کی ہوئی قدر کے اوپر عمل کیا, جو اس نے ویلو بنائی تھی اس کے اوپر عمل کیا آپ نے. اب مشکل یہ ہو جاتی ہے ہم سارے مسلمانوں کے لیے کہ ہم احکام اور رسوم پر عمل کرتے ہیں مگر اقدار کو فراموش کر دیتے ہیں. قدروں کی حیثیت احکام کے نیچے وہ ہے جو جسم کے اندر روح کی ہوتی ہے. اگر آپ قدروں پر عمل عمل نہ کریں، قدروں کو نظر میں نہ رکھیں اور احکام شریعت پر عمل کرتے چلے جائیں، حکموں پر فقط رسموں پر، تو آپ کے پاس دین کا جنازہ ہے، زندہ دین آپ کے پاس نہیں ہے. اور میں نے کیا آپ کے سامنے کہ لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مردے سے ہر ایک بات کا مردے کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو ہم مسلمانوں نے چونکہ اسلام کو مردہ بنا دیا اس کے لوگ اس اسلام سے بھڑکنے لگے. اگر اس کو زندہ بنایا ہوتا اور اسلام ہمارے کردار میں بھی جاری و ساری ہوتا، اسلامک ویلوز، تو ساری دنیا کھچ کر اسلام کی طرف آ رہی ہوتی. ایک ویلو ہے جسے میں نے کلر کیا تھا آپ کے سامنے، آج بھی کچھ باتیں اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں، آزادی، لبرٹی اور فریڈم. یہ مغربی تحریر میں بھی ہے، اسلام بھی آزادی بشر کا قائل ہے. آزادی کے معنی کیا ہے؟ آزادی کے معنی ہے کہ ہر قانون سے آزادی. تو ہر قانون سے آزادی تو فقط دو کو ملتی ہے، یا جانوروں کو ملتی ہے یا قانونوں کو ملتی ہے. تیسرا تو کوئی انسان ہے جس کو ہر قانون سے آزادی مل سکے؟ جانوروں کو کوئی قانون نہیں ہوتا یا پاگلوں کا کوئی قانون نہیں ہوتا؟ صحیح العقل اور صحیح الدماغ انسانوں کے لیے تو قانون کی پابندی لازم ہوتی ہے، بلکہ اتنا ہی انسان مہذب سمجھا جاتا ہے جتنا قانون کا پابند ہوتا ہے. قانون کی پابندی تہذیب کی علامت ہے. آج میں جب گاڑی آئی ہے، آج ہندوستان کا بھی گاڑی سے جب میں بیٹھا آ رہا تھا، تو اس چوراہے پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی ٹریفک کے رول ہی نہیں ہے، جو یہ چاہ رہا تھا اسے چلا رہا تھا. آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہندوستان بھی یہی ہوتا ہے. اس کے برخلاف آپ یوروپ میں اگر امریکہ میں جا کر دیکھیں تو مجال نہیں ہے کہ کوئی جمپ کر جائے سگنل کو، کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو، ان کی سٹرسٹ اور نیچر میں ہے قانون کی پابندی. تو اس لیے وہ زیادہ مہذب کہے جاتے ہیں اور ہم کم مہذب کہے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانونوں کی پابندی. تو قانون کی پابندی تو آپ کو کرنا پڑے گی. کیا یورپ میں قانون کی پابندی نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں قانون کی پابندی نہیں ہوتی؟ کیا آسٹریلیا میں قانون؟ وہاں تو بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کریں گے، اپنے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کریں گے. اتنا فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کریں گے، اپنے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کریں گے. مطلب مسئلہ بات دیتے ہیں آپ کا. تمام فلواد دیں گے آپ کا. اب میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے مجلس میں آپ کو، اپنے بچوں کو، جوانوں کو کچھ بتانا ہے، وہاں کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے. وہاں کی سوسائٹی میں بڑی گمبھیر باتیں ہیں، اس کو میں بیان نہ کروں تو آپ سمجھیں گے کیسے بیان کروں کہ تحریری ممبر معنی ہوتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے بس میں کچھ کہتا چلا جاؤں اور آپ اسے سمجھتے چلے جائیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں ایک ٹائم میگزین نکلتا ہے ہندوستان میں، بڑا پاپولر ہے. اس میں ایک واقعہ یورپ کا ایک ملک کا چھپا، دن کا وقت تھا، ٹرین میں مسافر جا رہے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ اسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے. ذرا آپ غور کیجیے گا، میں بہت ہی بتا کر کہہ رہا ہوں. وہ دونوں اپنے جذبات پر قابو پا نہ سکے اور جو کچھ ہونا تھا وہ سب کے سامنے ہو گیا. ٹرین چلتی ٹرین کے اوپر، بھائی آپ پڑھیے، میں چاہ کہہ دیا کہ جو کہیے تو کہیں منگوا دوں گا آپ کو. جو ہونا تھا گندی سندی باتیں بالکل وہ سب مکمل ہو گئی. جب وہ سارے امور مکمل ہو گئے اور انجام پا گئے تو اب وہ لڑکے نے بیٹھ کے کپڑے پہن کے اطمینان سے سگریٹ نکال کے پینا چاہیے. جیسے انہوں نے سگریٹ کا پہلا کش لیا, پہلو میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا دس یو کانٹ ڈو, دس از اگینسٹ لا. جب اس نے سگریٹ پینا کہا تو یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ اللہ کے خلاف ہے, وہ سب کیا کرتے ہیں سر, جائز ہے وہ فریڈم ہے, یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ دس از اگینسٹ لا. تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اپنے بنائے ہوئے قانون کی یہ حیثیت ہے. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ کو قانون کی پابندی کرنا ہی ہے تو وہ قانون بہتر ہے جو آپ اپنے لیے بنائیں جبکہ آپ اپنے کو جانتے نہیں ہیں, یا اس کے قانون کی پابندی کیجئے کہ جو آپ کا بنانے والا ہے جو آپ کو آپ سے بہتر طریقے پر جانتا ہے. تو قانون پر تو آپ عمل کرنا ہی ہے. دین کہتا ہے کہ جو دینی قانون اللہ نے بنایا ہے اس کی آپ پابندی کریں. بچوں بیٹا انشاءاللہ تم یورپ جاؤ, امریکہ جاؤ, میں تو خود جاتا, تم لوگ جاؤ پڑھو, وہاں جا کر خوب آگے بڑھو, خوب ترقی کرو. مگر یورپ کی تہذیب میں بھی آزادی ہے, اسلام میں بھی آزادی ہے, جیسا کبھی میں آپ کو پیش کروں گا. گائے گائے ہوتی ہے, ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے, چوٹی چوٹی ہوتی ہے, چیل چیل ہوتی ہے, جانور کوئی سب لوگ بس وہ وہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. انسان کے اندر مشکل مسئلہ یہ کہ انسان کے اندر انسانیت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے. انسان کے اندر چھپا ہوا انسان بھی ہے انسانی صفات کے ساتھ, اور جانور بھی چھپا ہوا ہے. اسلام میں اور مغربی تہذیب میں فرق یہ ہے کہ مغرب جانور کو آزاد کرتا ہے, اسلام انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کو. وہ جانور کو کھول دیتا ہے. اگر کراچی میں آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں السیشن کتا پلا ہوا ہو اور ایک اس کا دوست بھی آ جائے, وہ ٹہلانے کے لیے نکلے تلکن کے اوپر یا منوڑا میں یا کہیں اور جانے کے لیے, تو وہ کیا کہے گا, کس کے پٹا باندھے گا, کتے کے پٹا باندھے گا یا آدمی کے پٹا باندھے گا؟ آدمی کے پٹا نہیں باندھے گا, کتے کا پٹا باندھے گا. اس لیے کتے سے خطرہ ہے. اس کا مطلب کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ انسان کے انسانی صفات پہ کوئی خطرہ نہیں ہے, جانور کے حیوانی صفات پہ خطرہ ہے. اس لیے اسے کنٹرول میں رکھو, انسانیت کو آزاد کر دو. پھر وہی مسئلہ ہے کیسے پڑھوں جو باتیں مجھے معلوم ہے, کیسے پڑھوں. بس میں نہیں کہہ پاؤں گا سب جو کچھ وہاں کی معاشرتی زندگی ہے, جو کچھ وہاں کی لائف ہے, جو کچھ وہاں انارکی ہے سیکشوئل, وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بچوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو ایک تو اس لائن میں جانور کھلا ہوا ہے, بیسٹ کھلا ہوا ہے. دوسرے ساری انسانی ویلوز صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ ان کے مخالف نہیں ہیں, اور اگر ان کو آپ سے خطرہ محسوس ہوا تو پھر کوئی انسانی ویلو آپ کے لیے موجود نہیں ہے. بچن حالات میں جس پڑھ رہا ہوں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں, میں زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹارچر سیل نکالے گئے ہیں, اس میں کس کس طرح سے انسان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اس کو ہر لمحے وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, کوئی گت اس کی نہیں بنتی ہے جو جوان دی جائے, کوئی بدسلوکی اور بے حیائی کی بات ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کی نہ جائے. کیا آپ نے, یہ ہے مغربی تہذیب کی آزادی اور انسانی ویلوز اور انسانی اقدار کا تحفظ, کہ اگر آپ ان کے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ ہے, اور اگر آپ ان کے نہیں ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں, نہ آپ کا کوئی حق بنتا ہے. یہ میں نے اس لیے پڑھا کے سامنے کہ تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں. تو آزادی وہاں بھی ہے, آزادی یہاں بھی. اسلام کہتا ہے کہ انسان کو آزاد کرو, وہ کہتے ہیں جانور کو آزاد کر دو. انسان کے اندر جو چھپا ہوا جانور ہے اسے آگاہ کر دو. ایک فرق اور میرے بچے سن لو, یورپ میں اور امریکہ میں آزادی, لبرٹی, فریڈم ایک حق ہے, ایک رائٹ ہے. اسلام میں آزادی اور فریڈم حق نہیں ہے, ذمہ داری ہے. بات کو سمجھیے, حق نہیں ہے ذمہ داری ہے, دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حق کو انسان چاہے تو لے, چاہے تو نہ لے. ذمہ داری کو انسان پورا کرنا اس کا فریضہ قرار پاتا ہے. تو مغربی تہذیب میں, اسلامی تہذیب میں فرق یہ ہے کہ وہاں آزادی حق ہے, چاہے آدمی لے چاہے نہ لے. یہاں آزادی ذمہ داری ہے, انسان کو آزادی پر قبضہ کرنا پڑے گا, آزادی کو روح بکار کرنا پڑے گا. اسلام کسی بھی طرح کی غلامی کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. ابھی آپ سنیں گے مجھ سے آخر میں کہ کس کس طرح کی غلامی میں انسان شکار ہو جاتا ہے. سب سے بڑی غلامی ہے فکری غلامی. فکری غلامی سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے. اسلام نے اس غلامی کو توڑا ہے. آزادی بیان کا حق اسلام نے ہر ایک کو دیا ہے. جو تمہارے ذریعے خیالات ہو تم کو پیش کرنے کا حق حاصل ہے. آج یہاں صورتحال ہے کہ اگر آپ میرے مسلک میں فقط نہیں آئے, میرے مسلک میں, یا میں نے کہہ دیا آپ کافر ہو گئے, کون سا حق مجھے کسی کو کافر بنانے کا بھائی؟ کہاں سے مجھے رائٹ ملا ہے کہ کوئی میرے مسلک میں نہیں آ رہا ہے میں اسے کافر بنا دوں؟ اس کا آنا جانا آپ نے بند کر دیا. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ تاریخ کتابوں کو پڑھیں, رسول اللہ کی خدمت میں عیسائی اسکالرز آتے تھے, چڑھ چڑھ کر اپنے نظریات پیش کرتے تھے, غصے میں ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, پیغمبر کے لبوں پر سوائے مسکراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا. سنیے سمجھیے, یہ آپ کے رسول کا چہرہ ہے. جتنے مسلمان ہیں جو رسول کے دامن سے وابستہ اپنے کہتے ہیں وہ سب سنیں. ایک مثال مجھے دکھا دیں کہ جا رسول کو جواب دوں میں غصہ دیا ہوں. مولا علی, میں جملے کو دہرا نہیں سکتا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں جو لگا میں پڑھ لیجیے, میں نہیں دوڑا سکتا. جب ایک یہودی کھڑا ہو گیا اور اس یہودی نے انتہائی گستاخی کے ساتھ, ابھی سوال کرو, سوال کرو, مولا کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ ہمت ہو تو اس کا جواب دیجیے. علی کے چاہنے والے بگڑے, پیشانی پر شکن پڑی کہ وہ تو یہودی ہے اور دوسرے اس شان سے مولا سے بات کر رہا ہے. مگر مولا نے کہا کہ اسلام نے کسی کی زبان کو روکا نہیں کر سکتا. آپ بھیا معاف کیجیے گا, پہلے بات تو نہیں کہوں گا, آپ لکھنؤ تشریف لائیں, ضرور تشریف لائیں, اور فقط ہمارے پولیس اسٹیشن کے تھانے دار سے اس لبے لگی میں بات کر لیں. تھانے دار سے فقط کیا کہتا ہے, ایس ایچ او کہتا ہے, کیا کہتا ہے, ایس ایچ او, ایس ایچ او سے آپ بات کر لیجیے, آپ کو یا مجھے اپنی اوقات معلوم ہو جائیں گے. وہاں مولا کی شان میں گستاخ, میں الفاظ جو الفاظ میں استعمال کیے, مگر مولا نے کہا روکا نہیں جا سکتا. اسلام میں آزادی, آزادی, رسول تشریف فرمائیں, ایک رب نہیں چاہتا دور سے پریشان حال کا پتہ نہیں کیا تھا. صحابہ کرام تشریف فرمائیں, اس نے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی. آج کسی لیڈر کے سامنے جا کر اس شاعر میں گستاخی کیجیے, دیکھیے پھر آپ کہاں دکھائی دیتے ہیں. میرے اتنی گستاخیاں کی, اتنی گستاخیاں کی کہ رسول نے فرمایا اقتالسان ہو, اس کی زبان کاٹ دو. ایک صاحب بہت بلند بالا شخصیت کے مالک تھے, غصہ ان کو جلدی آ جاتا تھا مسجد میں فقط. بس جیسے ہی رسول نے کہا کہ ان کی اس کی زبان کاٹ دو, ویسے ہی وہ کھڑے ہو گئے, اس کا ہاتھ پکڑا اور زبان کاٹنے کی یہ تلوار نکالی. ابھی تلوار سے زبان کاٹ, چاقو چاہیے تلوار, تھوڑی پڑھیے تاریخ. زبان کاٹنے کے لیے تلوار نکال دی. رسول نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں, میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں, کہا پھر کس سے کہا تھا؟ میری بات صرف علی سمجھتا ہے. میری بات صرف علی سمجھتا ہے, تم لے جاؤ. مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا, نظمی سے لے کر گئے. پوچھا کیا پرابلم ہے؟ بس پرابلم ہے. وہ بےچارا پریشان حال تھا, غصے میں آ کر وہ الٹی سیدھی اڑا رہا تھا. مولا نے اپنی ساری مشکلیں حل کر دی, اس کو پیسہ دیا, اس کو سواری دی. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام تشریف فرما تھے, مولا علی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آئے. اس نے رسول کو دیکھتے ہی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. تب رسول نے فرمایا کہ زبان کاٹ دینے سے میرا مطلب یہ تھا کہ زبان کاٹ دو اس کی, میرا مطلب تھا کہ اس کی پریشانیاں دور کر دو, کہ اس کی زبان بدل جائے. ایک مرتبہ کروا دیجیے آپ کا بات. آپ بچوں کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں اس کو دیکھو, جو تم کو نہیں دیکھتے ہو, دوسروں سے متاثر نہ ہو. حضرت مالک اشتر کو مولا علی نے ڈائریکٹ بھیجا ہے, اس کو پڑھیے. یہ ڈائریکٹ کس کس کے پاس آیا ہے مجھے پتا ہے اچھی طرح سے. مولانا قاسم نجادی صاحب نے خود مجھ سے یہ بات بیان کی. ایک دفعہ جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے, میری ملاقات ان سے ہوگی, تو وہ راجیو گاندھی سے ملتے ہوئے آئے تھے. راجیو گاندھی تو آپ جانتے ہوں گے, جان پرائم منسٹر تھا ہندوستان کا, اندرا گاندھی کا لڑکا. اس سے انہوں نے یہ پوچھ لیا, یہ واقعہ مجھ سے کوثر نیازی صاحب نے خود بیان کیا. کہہ میں نے راجیو جی سے ان باتوں میں, چونکہ وہ تو مولا کے دیوانے تھے, وہ بھی دیوانے تھے بےچارے. تو کہنے کے آپ باتوں باتوں کے لیے آپ حضرت علی کو جانتے ہیں؟ کہنے آپ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں. وہ حضرت علی کا ڈائریکٹو جو انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا تھا, وہ ہمیشہ میرے سرحانے رہتا ہے. میں وہ ہمیشہ میرے سرحانے رہتا ہے, میں اس کو برابر پڑھتا رہتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کے جو سابق سیکرٹری تھے کوفی انان, جب انہوں نے یہ ڈائریکٹو دیکھا انگلش میں, تو انہوں نے اس کا عربک ورژن, اصل تو عربک میں ہے, جتنے بھی عرب ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے ان کو بھیجا کہ آپ یہاں ایسا لیڈر موجود ہے اور آپ اس کی ہدایتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے, وہ اس ڈائریکٹو میں مولا لکھتے ہیں مالک اشتر کو, مالک اشتر روز سن لیا کہ جملہ دل جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی سنا دیں, یہاں کے لیڈرس ہیں ان کو بھی سنا دیں. یہ جملے مولا کے کہ اپنا دربار دن میں کچھ دیر ضرور صرف فریادیوں کے لیے کھولا کرو, مصیبت لوگوں کے لیے جو پرابلمس میں ہیں ان کے لیے کھولا کرو, اور یاد رکھو کہ اس وقت نہ وہاں کوئی پولیس کا افراد فرد ہو, نہ کوئی فوج کا سپاہی ہو, تاکہ وہ پوری لبرٹی اور فریڈم کے ساتھ اپنے مسائل کو بیان کر سکیں. وہ پریشان حال لوگ ہوں گے, وہ اگر تمہارے سامنے آ کر بدتمیزی سے بھی بات کریں تو سمجھ لینا کہ یہ وہ نہیں بول رہے, یہ ان کی پریشانی ہے تو یہ بول رہے. اس لیے ان کی بدتمیزی کی بات کا بھی جواب تم انتہائی میٹھے طریقے سے دینا. مولا کو جب اپنے بارے میں کیا, مولا کو کسی مشورے کی ضرورت تھی؟ مولا کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی؟ مگر فرماتے وقت گھڑی کسی بہت تیزی جاری, میں عربی باتیں ہٹا رہا ہوں. مولا فرماتے آپ پڑھ نظر لگانے, فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ ویسے برتاؤ نہ کرنا جیسے لوگ ڈکٹیٹرز کے ساتھ برداشت برتاؤ کرتے, کیوں اسے سہمے جاتے ہیں. میرے ساتھ آنا, اگر کوئی حق مار تو میرے سامنے کہنا, کوئی انصاف کی بات ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرنا, میں اسے غور سے سنوں گا, اس لیے کوئی آدمی اگر عدالت اور انصاف کی بات سننے پر تیار نہیں ہوگا تو اس پر عمل کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ یہ سب آپ کے جنس ہیں، یہ سب آپ کے ہیرے اور جواہرات ہیں جو ہر ایک کے لیے اوپن ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ اب آپ کس کس طرح کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں نے ارشاد کیا کہ سب سے بدترین غلامی ہوتی ہے جسم کی غلامی ہوتی ہے، بدتر نہیں ہوتی۔ اب اس موضوع کو تفصیل سے نہیں پیش کر سکوں گا، وقت کم رہ گیا، بس ایک اشارہ کر دوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا، بعض چیزیں بیٹا فیزبل نہیں ہوتی ہیں، ممکن نہیں ہوتی ہمارے طریقے پر۔ میں بنگلہ دیش گیا ڈھاکہ، میں نے زندگی میں اتنے سائیکل لکشے نہیں دیکھے جتنے ڈھاکے میں دیکھے۔ سائیکل لکشے بےچارے، وہ دبلے پتلے سوکھے سہنے ملکی بنگالی وہ سب بیٹھے ہوئے اس کو کھینچتے ہوئے لیے چلے جا رہے ہیں، اس سے گورنمنٹ کیسے بند کر دے بھائی؟ ارے بھائی، ایک ڈھاکے میں لاکھوں رکشے ہیں، تو اگر آدمیوں سے سائیکل رکشہ لے لی جائے تو ان کو جاب کیا دیا جائے؟ تو پریکٹیکلی فیزبل بات چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے کیا کیا تھا وہ جو فرمائیے گا، اسلام نے جو چیپ پاپولرٹی کے خواہاں ہوتے ہیں وہ لفظیں بدلا کرتی ہیں، لفظیں بدلا کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں شہر تھا جس کا نام تھا مدراس، اب ہو گیا چنئی۔ جیسا مدراس جب نام تھا وہ شکل تھی، وہی چنئی ہو گیا وہی شکل ہے، کوئی اس پر خاص فرق نہیں آیا۔ بنارس، اوہ بنارس سڑکیں، آپ نکلیے تو پتلی پتلی سڑکیں، ٹریفک کا ہجوم۔ نام اس کا ہو گیا وارانسی، اور کیا نام ہو گیا؟ نام بدلنے سے شہر کی حیثیت کدائی نہیں بدلی۔ بمبئی ہو گیا ممبئی، لکھنؤ بھی لکشمن پوری ہوتے ہوتے بچا، بدل گیا ورنہ آ گیا تھا مسئلہ۔ بیٹا سنو، شکاگو، یہ ہوتی ہے ویژن والی بات، یہ ہے چیپ پاپولرٹی والی بات۔ اب ویژن کی بات سنو، شکاگو امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر، بڑا خوبصورت شہر، بہت حسین شہر دیکھنے کے لائق۔ یہ شہر اب سے 100 سال پہلے امریکہ کا بدترین شہر تھا، بہت ہی کثیر، بہت ہی گندا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ لوکل لینگویج میں شکاگو کے معنی ہوتے ہیں روٹن اونین، سڑی ہوئی پیاز۔ شکاگو کے معنی ہوتے ہیں لوکل لینگویج میں سڑی ہوئی پیاز۔ جب ایک نیا میئر سلیکٹ ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا نام بدل دیجیے، اس کا نام بڑا خراب ہے، سڑی ہوئی پیاز، روٹن اونین۔ تو اس نے کہا کہ نام بدلنے سے کیا حاصل ہے، اور ہم سب مل کر اپنا مشن بتائیں، بنائیں کہ اس شہر کو بدل دیں۔ نام بول رہا شکاگو کا، آج تک شکاگو سڑی ہوئی پیاز ہے، مگر اب جب دیکھیے وہاں کی بلڈنگیں دیکھیے، وہاں کا سسٹم دیکھیے، وہاں کی رونق دیکھیے، میں لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ اسلام نے بھی غلامی کے ساتھ یہی کیا کہ لفظ غلامی کو نہیں ہٹایا، مگر غلامی کے زہر کو نکال دیا، غلاموں کو ایسے رائٹس دے دیے، ایسے حقوق دے دیے کہ وہ لفظ تو رہا غلام کا، لیکن جو اس کا زہر تھا وہ نکل گیا۔ اب غلاموں کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ بس اس جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ پہناؤ، جس لیونگ اسٹینڈرڈ پر تم چل رہے ہو اس پر ان کو چلاؤ۔ تو ایک نام کا اگر غلام رہ بھی گیا تو یہ انقلاب جو آ گیا لفظ غلامی میں، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے بڑے بڑے اسکالر تھے جو غلاموں سے پیدا ہوئے، گورنر اسلام غلاموں سے پیدا ہوئے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ غلاموں سے پیدا ہوئے، سپہ سالار لشکر غلاموں سے پیدا ہوئے۔ تو لفظ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے زہر کو نکال دیا تو اس کا جو برائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے اس کی آپ کے سامنے کیا اصل غلامی ہوتی ہے، فکری غلامی سن لیجئے، اسی کے لیے میں نے پاپڑ بھیجے ہیں۔ فکری غلامی، اگر آپ فکری اعتبار سے غلام ہیں تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ آپ فکری اعتبار سے غلام ہیں کہ نہیں. ایک فکری غلامی ہوتی ہے توہم پرستی, جسے سپرسٹیشنز کہتے ہیں انگریزی میں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان کا قصہ ہے, گجرات میں ایک سڑک تھی, سائڈ لین تھی, سروس روڈ تھی. وہ اچانک, اب گجرات کا ماحول تو آپ جانتے ہیں سینسیٹیو ہے, وہاں مودی بیٹھا ہوا ہے. وہ سڑک جو تھی وہ بیچ سے تھوڑا پھول گئی, خود بخود چمتکار ہوا, پھول گئی. وہاں ملی جلی آبادی تھی ہندوؤں کی مسلمانوں کی. ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہ یہاں پر شری گنیش جی کا پرگٹ ہونے والا ہے, یعنی شری گنیش جی کا ظہور ہونے والا ہے. یہ موجزاتی طور کے اوپر سڑک پھول رہی ہے. مسلمانوں نے کہا کہ یہاں کے کوئی شہید مرد کی قبر تھی, وہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. دو تین دن کے بعد جب سڑک پھٹی تو سیور لین کا پانی بہنا شروع ہو گیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. سیور لین کا پانی تھا, وہ نالے کا گٹر کا, وہ بہنا شروع ہو گیا. توہم پرستی, کتنی توہم پرستیوں کا آپ شکار ہیں؟ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کتنی توہم پرستیوں کا آپ شکار ہیں؟ کالی بلی نکل گئی, منحوس. بلی راستہ کاٹ گئی, منحوس. اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور یہ بات میں اور طریقے سے پڑھ چکا ہوں, کیونکہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے تو بار بار دوا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. بیٹا, آج جو فزیکل سائنس کہتی ہے, اس کو ہمارے سٹے امام نے فکری غلامی, فکری غلامی سب سے 1400 برس پہلے بات بتائی تھی, جو آج فزیکل سائنس ہم کو بتاتی ہے. کسی بھی شے پر اس وقت تک یقین نہ کرنا جب تک تجربے کی کسوٹی پر کس نہ لینا. یہ تجرباتی سائنس ہو گئی ہے. کسی بات پر یقین نہ کرنا جب تک اسے تجربے کی کسوٹی پر کس نہ لینا. مجھے اس سال سوالوں کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا ہے, اور وہ صحیح کی وجہ ہے کہ مسجد جو تھی وہ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتی تھی, کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا, تو وہ صحیح بات ہے. لیکن آپ اگر سوال کرنے سے تو میں آپ کو ٹیلی فون نمبر آپ دیں گے, تو میں مزید آپ کو اس کی وضاحت ٹیلی فون کے ذریعے کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ کھلاس میں مجھے بہت محنت لگے گی. جی, سال میں 365 دن ہوتے ہیں. پہلے تو آپ جنتے ہی لے کر بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں منحوس دن کتنے ہیں. اس دن تو کوئی کام آپ شروع کر ہی نہیں سکتے. دن جو ہے وہ نحس ہے, دن جو ہے وہ نحس ہے, اس دن کام سے شروع ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ دن اگر مبارک ہو گیا تو ان کا تاریخ یہ نحس ہے. تاریخ اور دن دونوں مبارک ہو گئے تو وہ گھڑی منحوس ہو گئی, جب کام آپ شروع کرنے والے ہیں. اور میں نے اس ساتھ حساب کیا ہے کہ 365 دن میں سے 165 دن آپ پہ کم ہو جاتے ہیں, خالی 200 دن آپ کے پاس اس دور میں بچتے ہیں کہ جب ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ کی حد سے زیادہ قیمت ہے. 200 دن آپ پاس رہ جاتے ہیں, 165 دن آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. کہ آج دن منحوس ہے, اور آج تاریخ منحوس ہے, اور آج گھڑی منحوس ہے. اچھا, یہ دن آپ نے بنائے ہیں؟ آپ نے اگر دن نہیں بنائے ہیں تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دن کے جو اللہ نے بنائے ہیں آپ اسے منحوس قرار دیں؟ بھائی, جو بناتا ہے وہ منحوس مبارک بتا سکتا ہے نا, آپ نے تو بنائے نہیں ہیں. آپ کہیں قرآن میں حدیث میں دکھا دیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ فلاں دن منحوس ہے, فلاں تاریخ منحوس ہے. کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ, کدھر جا رہے ہیں؟ کسی دن کو اللہ نے منحوس نہیں کہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ دن مبارک بھی ہے اور منحوس بھی ہے. جس دن تم کوئی گناہ کر لو وہ منحوس دن ہے, جس دن کوئی نیکی کرو وہ مبارک دن ہے تو دن کو مبارک و منوس تم اپنے عمل سے بناتے ہو، ہم کسی کو منوس مبارک نہیں بناتے ہیں. صلوات و محمد و آل. اب اسے مسجد ادھر سنبھالنا بھی تو ہے آپ کو. آپ یہ ساری باتیں کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا مثلا سورج منحوس ہے، چاند منحوس ہے، ستارے منحوس. ارے بھائی ان کو منحوس کہنے سے پہلے بھائی آصف صاحب آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں چراغ دنیا میں کہیں منحوس ہوتا ہے؟ اللہ نے سورج کو چراغ کہا ہے، سراج منیرا. سورج کو اللہ نے چراغ کہا ہے، چاند کو اللہ نے نور کہا ہے، روشنی کہا ہے. روشنی کہاں سے منوس ہو جائے گی بھائی؟ روشنی تو مبارک ہوتی ہے، منوس نہیں ہوتی. ستاروں کے اس نے کہا کہ اتنا زین سما دنیا بے زینت نل کواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے، آرائش دی ہے. تو آرائش مبارک چیزوں سے ہوتی ہے کہ منحوس چیزوں سے ہوتی ہے؟ مبارک ہوتی ہے نا. اور پھر آپ نے جب گنتی اٹھائی تو اس میں لکھا یہ تاریخ جو ہے یہ سعد ہے. بھائی میں اب اپنے فرقے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سعد تو ہمارے لیے سب سے زیادہ منحوس تھا بھائی. سعد اور ابن سعد تو سب سے زیادہ منحوس تھے ہمارے لیے. تو یہ جو آپ ستاروں کو منحوس قرار دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہیں نہیں ہے، رسول کوئی حدیث ہے نہیں ہے، مولا علی کا فرمان ہے نہیں ہے. الٹی باتیں ہیں جو وقت تنگ ہو گیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں. مولا نہروان میں نکلنا ہے، ایک نجومی صاحب اپنی پوٹی لیے ہوئے آگے پڑھے، مولا علی نہ جائیے اس جنگ میں. کہا کیوں؟ کہا ہار جائیے. مولا علی سے کہہ رہا ہار جائیے، ویسے کہ یہ ساتھ اچھی نہیں ہے. کیا فرمایا مولا؟ آپ کے ظلم ہوگا. مولا نے فرمایا کہ جو تیری تصدیق کرے وہ رسول کی تکذیب کر رہا ہے. نجومی سے کہا ستارہ شناس سے کہ جو تیری تصدیق کرے وہ گویا رسول کی تکذیب کر رہا ہے. آپ رسول کی 23 برس کی زندگی میں اگلے سال مجھے بتائیے گا 23 برس زندگی پڑھنے کے بعد جس میں جنگیں بھی ہوئی، جس میں بزنس بھی ہوئی، جس میں مصالحت بھی ہوئی، جس میں ہجرت بھی ہوئی، جس میں مسجد بنی، جس میں سینکڑوں کام انجام دیے گئے، ایک واقعہ کوئی ایسا بتا دیں کہ جب رسول نے اس کے انجام دینے سے پہلے کہا ہو کہ بھائی ذرا گھڑی ساتھ کو دیکھ لینا. آپ بتائیے، بدر میں جاتے وقت رسول نے کہا تھا کہ ذرا گھڑی ساتھ دیکھ لو، احد میں جاتے وقت کہا تھا، خندق میں جاتے وقت کہا تھا، خیبر میں جاتے وقت کہا تھا، جب صلح حدیبیہ مولا علی کا قلم چل رہا تھا اس وقت کہا تھا گھڑی ساتھ دیکھ لو. مولا علی کی پوری زندگی میں آپ بتا دیں کہ مولا علی اپنی پوری زندگی میں یا کسی امام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کام گھڑی اور ساتھ دیکھ کر شروع کیا ہو یا ختم کیا ہو. تو جب کسی نے کچھ نہیں کیا تو آپ کس کے پیروں ہیں؟ آپ نجومیوں کے پیروں ہیں کہ رسول کے پیروں ہیں یا علی کے پیروں کہ میں طاہر کے پیروں ہیں؟ صلوات بر محمد و آل. دیکھیے مطمئن ہو جائیے گا ورنہ پھر مجھ سے آپ سوال کریں بعد میں، کہ مجلس وقت محدود ہے. تو میں نے اس کے آپ گھر میں قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، آپ کو نظیر الاغا میں کہیں نہیں ملے گا، صحیفہ کاملہ میں کہیں نہیں ملے گا. اچھا چھوڑیے، توضیح المسائل میں دکھا دیجیے. اب اور کتنا نیچے ہوں بھائی، کسی عملیہ میں دکھا دیجیے، وہاں بھی نہیں ملے گا. کہاں ملے گا آپ کو؟ جنتری شریف میں. جنتری میں تو ملے گا جا کے، جنتریاں چھپتی ہیں. جنتری میں ملے گا. جنتری کس زبان کا شبد ہے؟ جنتری کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی ہے. جنتری عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے. جنتری سنسکرت کا لفظ ہے. जंतरी संस्कृत का लफ्ज है, तो संस्कृत का लफ्ज होना इस बात की दलील है कि जंतरी में जो कुछ होगा वो हिंदू मिथोलॉजी से मुताल्लिक होगा, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारे यहां इंतकाल हो गया उनका, बड़े बाकमाल शायर थे और बहुत ही बदलासंग इंसान थे, बहुत ही विटी कैश गंगी पूरी, बहुत गजब का इंसान था, सोचिए कि उनकी कदर नहीं हुई। शायरी का बादशाह था वो शख्स, और कोई ऐसी सफर न थी कि जहां उन्होंने अपने जौहर न दिखा, मरसिया हिस्सिया गजल सलाम नज्म सब दोहे, और बहुत ही जहीन आदमी थे, गरीब आदमी थे बेचारे, वो तो मुकद्दर की बात है। अब वो लखनऊ में जगह ठहरे हुए थे, हम लोग बारह का जमाना था, बड़े बाद गुजार इंसान थे, ये भी सच्चा वाक्य बता रहा हूँ आपको। एक साहब और उनके साथ ठहरे हुए थे, अब वो बेचारे पूरी रात इबादत करने के बाद, नमाज शब अदा करने के बाद, थोड़ी सी सहरी खाने के बाद, उस जमाने में चार साढ़े चार बजे गोया सहरी का वक्त होता था, तीन बजे वो लेटे सोने के लिए, उनके साथी ने चार बजे उनको उठाया, कैसा साहब हमें वो दुआएं सहर पढ़ा दिए निजामी जंतरी वाली, अब देखो दुआएं सहर पढ़ा दीजिए, अब रहन कर वो बुढ़ा सोया अभी बेचारा चंद मिनट हुआ, अब उसको जगा रहे फिर कि दुआएं सहर पढ़ाइए, कह रहे हैं बार बार दुआएं निजामी जंतरी वाली दुआएं सहर पढ़ाइए, हमारी निजामी जंतरी छत्ती छब्बीस छत्ती है, बहुत पुरानी है, मोहम्मद जवाहर बात मान सकती है, निजामी जंतरी वाली, निजामी जंतरी वाली दुआ सार पढ़ाई उनका, निजामी जंतरी वाली दुआ सार पढ़ो, थाना भी बोलते थे बेचारे, वो कहले दुआ सार पढ़ो निजामी जंतरी वाली, वहां पढ़ाइए, कितनी देर में एक मिनट के अंदर अंदर उन्होंने निजामी जंतरी वाली दुआ सार तस्लीफ कर ली। दुआचार क्या क्या, या मफजे इंदा कुर्बती व या गौसे इंदा शिद्दती, यही अनुवाद की, या मफजे इंदा कुर्बती या गौसे इंदा शिद्दती, इनका पढ़ो निजामी जंतरी वाली दुआ साल पढ़ो, उनका पढ़ाइए, उनका कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो या निजामी इंदा जंतरी या निजामी इंदा जंतरी, अब अभी सीधे साथ में पढ़ना शुरू किया, या निजामी इंदा जंतरी, उनका या जनवरी कबला फरवरी, रो पढ़ते जाए, उन्होंने ये भी कही है या जनवरी, वो लखनऊ में दो तवायफे रहती थी, माँ बेटियां, तवायफ में धोया का नाम था अख्तरी, का नाम था मुश्तरी, तो आप उसके बाद आगे बढ़े, या निजामी इंदा जंतरी या जनवरी कबला फरवरी या अख्तरी बिनता मुश्तरी, तो बोलते ये आप क्या तवायफे का नाम ले रहे हैं, इस मुबारक महीने में कहा तुमने तो कहा था कि निजामी जंतरी वाली दुआ साहब को वो पढ़ा रहा हूँ, तो निजामी जंतरी की दुआ साहब को यही होगी, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला, इमाम रज़ा अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, हम इमाम का दामन तो किसी मंजिल पर अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते हैं, इमाम रज़ा अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने बुद्ध का सफर शुरू किया इस नियत के साथ कि मैं बुद्ध की मशहूर नुहूसत को तोड़ कर रहूंगा, ये इमाम रज़ा के शायद आशम इमाम का फरमाते हैं, अगर तुमने बुद्ध को जानबूझ कर सफर शुरू किया ये तय करके कि मैं उस नुहूसत के चक्कर से निकालने के लिए बुद्ध के दिन सफर शुरू करता हूं, तो अल्लाह उस सफर को तुम्हारे लिए मुबारक व मसूद बना देगा। उसके बाद हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, ये आपको समझाने का तरीका है, जानते हैं कि ये बात आपके जहन से नहीं निकल सकती है, इसलिए वो समझाने का तरीका है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो जिन मनहूस हो या ना हो, लेकिन जो शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और उसके दिल में हमारी विलायत पाई जाती है, उसको किसी शय की नुहूसत का नुकसान नहीं पहुंचा, ये है फिक्री गुलामी, और फिक्र गुलामी का जब कोई इंसान कौन शिकार हो जाती है تو اس کی ساری ترقیاں ٹھپ ہو جاتی ہیں. فکر غلامی کفر کی علامت بتائی گئی ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے اگر آپ خدا نخواستہ مسلمان ہیں اس لیے کہ آپ کے والد مسلمان تھے تو وہ رہے ہوں گے مسلمان, عام مسلمان نہیں ہو سکتے. سمجھیے بات کو. اس لیے کہ یہ کفر کے سیرے کہ انا وجدنا ابانا علی امتی و انا لآثار مقتدون. جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ گئے. یہ کفر کی علامت ہے. اور ہر قوم وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے کہ جو اپنے آبائی مسلک پر ریسرچ کرنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر آپ اس لیے مسلمان ہیں, خدا نہ خواستہ آپ نہیں ہیں ایسے کہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے, تو آپ کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا. اسلام اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جب آپ اپنی فکر اور سمجھ و عقل کو استعمال کر کے اسلام کو اختیار کریں گے. صلوات و محمد و آل. کل اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں اگر مغرب میں آزادی کا تصور ہے تو اس سے کہیں زیادہ رفائن طریقے سے آزادی کا حق, بلکہ آزادی کی ذمہ داری پوری دنیا انسانیت کو اسلام نے دی ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ کربلا کے ہجوم میں جہاں طرف سے نواز رسول مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا وہاں بھی اس ویلو کی پابندی کی تھی. اور امام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنی بیعت تمہاری کرنا سسک آپ سامنے تمہاری بیعتوں سے اٹھائے لیتا ہوں, تم میں سے جس کا جدھر دل چاہے چلا جائے مگر کوئی نہ لے. بس اللہ ڈالو. کل حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے گی, کل حضرت کل جناب قاسم کی شہادت پڑھی جائے گی, پرسوں جناب عباس کی شہادت ہوگی, اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہوگی. میرا صرف مقصد یہ تھا کہ ہر تاریخ میں آپ کو فقط ایک شہید کا ماتم کرنا ہو, مگر آج کی تاریخ ہوا ہے تو جب دو بچوں کا دو بچے, یہ دونوں بچے زینب کبرا کے جن کو شہزادی لے کر آئی ہے. معتبر ترین تاریخوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے جعفر کا پیغام لے کر مولا علی اپنی بچی کے پاس تشریف لائے کہ بیٹی یہ رشتہ تمہیں منظور ہے, بیٹی نے کہا بابا میرا کوئی اختیار نہیں, میں اپنا اختیار آپ کو دیتی ہوں. سنتے رہیے گا بھائی, جہاں مناسب سمجھیں میری شادی کرا دیں, مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا, میں خوشی سے تیار ہوں. اور اب کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شادی کے موقع پر اگر شرط لگانا چاہے تو شرط رکھ سکتی ہے, یہ مسئلہ شریعت یہ سمجھ لیجیے. عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر وقت نکاح اگر وہ کوئی شرط رکھے ایسی ہے اس کو شامل کر کے سیدھے نکاح جاری کیا جائے تو وہ شرط بائنڈنگ ہو جاتی ہے. بی بی نے اپنے اس حق کو استعمال کیا مرا کہے کے لیے. کب ابا آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے گا میری شادی کر دیں, مگر ایک شرط ہوگی اور وہ شرط یہ ہوگی کہ اگر میرا شوہر کسی شہر میں رہتا ہے اور میرا بھائی حسین بھی وہاں رہتا ہے اور میرا بھائی حسین وہاں سے چلے گا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. آج تک دنیا میں کسی عورت نے یہ شرط کی ہے؟ اور عبداللہ نے جعفر نے حضرت عبداللہ جعفر نے اس شرط کو قبول فرمایا اور اسی شرط کے ساتھ نکاح ہوا کہ حسین مدینہ چھوڑیں گے تو عبداللہ نے جعفر جائیں یا نہ جائیں لیکن بی بی جو ہے وہ بھائی کے ساتھ جائے گی. کتنی محبت لوکی کی بی بی اپنے بھائی سے. چنانچہ یہ ہوا کہ جب حسین مدینے سے جانے لگے تو بی بی نے آ کر اپنے شوہر سے کہا, بی بی کہا کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ اسی شرط پر ہوا تھا اور اب میرا بھائی جا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, میں آپ کو روک نہیں سکتا. بی بی بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی. جب جو روایت میرے پیش میں اس کے تحت کر رہا ہوں کہ جب حسین مکے سے روانہ ہونے لگے تب عبداللہ بن جعفر نے ان دونوں بچوں کو بھی بھیج دیا کہ بی بی آپ جا رہی تو ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے. اب کیا مسئلہ ہے کہ وہ تو یا حسین بہتر سمجھ سکتے ہیں یا عبداللہ بن جعفر. بہرحال یہ بچے امام کے ساتھ آئے, کربلا میں رہے, جہاں سب پیاسے ہیں وہاں یہ بچے بھی پیاسے ہیں, جہاں سب بھوکے ہیں وہاں یہ بچے بھی بھوکے ہیں. یہاں تک کہ عاشور کے دن, بلکہ میں ایسا ہوں کہ عاشور کی رات, ایک واقعہ میں نے آپ سمجھا کیا تھا کل شب عاشور کا, اب یہ دوسرا واقعہ شب عاشور کا. اس خطبے کے دینے کے بعد جب امام نے دیکھا کہ کوئی سپاہی چس چمس ہونے کو تیار نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد امام اٹھے, بجما ادھر سوزر ہو گیا, لوگ جہاں جہاں جانے والے تھے چلے گئے. امام اس خیمے میں تشریف لائے, آہستہ آہستہ میں جہاں زینب کبریٰ کا قیام تھا. آنے کے بعد امام نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے, کچھ کہہ رہی ہے, کچھ کہہ رہی ہے. اب کیا کہہ رہی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہزادی فرما رہی تھی کہ بچوں مجھے کل لیلا سے شرمندہ نہ کرنا, ام کلثوم سے شرمندہ نہ کرنا, ہدے کی قربانی کربلا کے میدان میں جائے گی اور تم دونوں میری قربانیاں ہو, تم کو عبداللہ میں جا کر میری طرف سے جا کر حسین کے اوپر قربان ہونا ہے. اس کے بعد ابھی تک امام تشریف نہیں لائے تھے. اب شہزادی بھی کہنے لگی کہ دیکھو کل تم جب کربلا کے میدان میں جاؤ گے تو دستور عرب کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا تمہارا نام و نسب, تو دیکھو یہ نہ کہنا کہ ہم علی کے نواسے ہیں, یہ کہ میں نے خود پڑھی ہے روایت, یہ کہنا کہ حسین کی ایک کنیز ہے اس کے ہم بیٹے ہیں. یہ جملے شہزادی کہہ رہی تھی آہستہ آہستہ کہ حسین آ گیا, آ گئے کچھ کھٹک گئے. کہا بہن کیا کریں گے بچوں سے, کیا کریں گے؟ شہزادی نے بتایا نہیں, کہا نہیں کچھ ایسی بات نہیں, ٹال دیا. عاشور کے دن جب بہت سے انصار اور یاور امام کے شہید ہو گئے تو زینب نے بچوں کو بلایا, کہا بیٹوں میرے لاڈنوں کل جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا تم بھول گئے تھے. دیکھو فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا. کہا مادر گرانی آپ یقین مانیے اس میں ہماری غلطی نہیں ہے, ہم تو بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے, ہمیں بھی شہید ہونے کی, لیکن مامو جان اجازت نہیں دیتے تو ہم کیا کریں. تب زینب نے فرزا سے کہا کہ فرزا میرے بھائی کو بلا لو. حسین تشریف لائے خیمے کے اندر. آنے کے بعد اب یہ دیکھیے چیزیں وہ ہیں جس کو آپ تصور کریں تو اسی وقت آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو, کہ بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے بچوں کو اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دو. دنیا میں کسی بہن نے کبھی کسی بھائی سے یہ بات کہی ہے؟ زینب نے اتنا اصرار کیا, اتنا اصرار کیا جہاں سے امام خاموش ہو گئے. دونوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہوئے. آنے کے بعد دیکھیے تین سپاہی کم سے کم مجھے کربلا میں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے جسموں پر زرہ نہیں تھی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کم سے کم تین تو مجھے یقین کے سر میں کہہ رہا ہوں, جس میں ایک قاسم ابن حسن. اس لیے کہ زرہ مردوں اور جوانوں کے لیے بنتی ہے, بچوں کے لیے نہیں بنتی ہے. قاسم بچہ سے زرہ اس ٹائپ کی بنتی نہیں تھی. اور دوسرے اول محمد جو کرتے پہنے ہوئے تلواریں لیے ہوئے لشکر میں بھول گئے اور جانے کے بعد بڑی شجاعت سے جنگ کی, یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر دونوں بچے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز تھی کہ مامو جان ہم دنیا سے جا رہے ہیں. سردار حسین عباس کے لیے ہوئے دونوں بچوں اور سرانے پہنچے. بچوں میں بھی کچھ کچھ جان باقی تھی, جو روایت میرے پیش میں اس میں کر رہا ہوں کہ بچوں میں بھی کچھ کچھ جان باقی تھی. ایک کو عباس نے اٹھایا اور ایک کو حسین نے اٹھایا, لے کر خیمے کے اندر آئے لا کر خیمے کے اندر دونوں بچوں کو لٹا دیا. اکھڑی بھی سانس. زینب کو بلایا کہ آؤ آگے اپنے بچوں کا آخری دیدار کر لو. ماں آئی, آنے کے بعد دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی. کبھی اس کا منہ کی ماں, کبھی اس کا منہ کی. خدا کی قسم ہے تاریخ پڑا ہے, خدا کی قسم ہے تاریخ پڑا ہے کہ زینب نے, ماں نے جب بچوں کے منہ چومنا شروع کیے تو بچوں کو ہوش آ گیا. ہوش آنے کے بعد بس ایک جملہ کہا کہ میری ماں آپ ہم سے خوش ہو گئی, آپ ہم سے راضی ہو گئی. زینب نے کہا بچوں میں خوش, تم سے میرا خدا خوش, تم نے مجھ کو میری ماں فاطمہ زہرا سے خوش شروع کر دیا. بس اندر جملہ ختم کر دیتا, لیکن ایک جملہ اور سن لیجیے. اس کے ساتھ ہی دونوں بچے دنیا سے سدھار گئے. اب حسین آگے بڑھے, کہا زینب تمہیں یاد ہے کل رات کو جب میں آیا تھا تم بچوں سے کچھ باتیں کر رہی تھی, میں نے تم سے پوچھا کیا کر رہی ہو, کیا باتیں کر رہی ہو, تم ٹال گئی تھی, تمہیں نہیں بتا رہے تم کیا کہہ رہی ہو, لیکن مجھے پتا چل گیا کہ تم کیا کہہ رہی تھی. کہا بھیا کیا بات نظر آپ کو؟ کہا کہ دستور عرب کے مطابق جب یہ بچے میدان کربلا میں آئے, میں کھڑا ہوا تھا, قریب آواز سن رہا تھا, اور بچوں سے پوچھا گیا کہ تم کس کے بچے ہو, اپنا حسب اور حسب بتاؤ, تو ان دونوں پیارے پیارے بچوں نے کہا کہ حسین کے قمیض ہے اور اس کے بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم بچوں سے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ نہ کہنا کہ علی کے نواسے ہیں, حسین کے بھانجے ہیں, مگر انداز جہاد کے بعد لشکر پچھڑے ساتھ سے آوازیں آنے لگی کہ تمہارے انداز جہاد سے ہم سمجھ گئے کہ تم کس گوت کے پالے ہو. بس من قلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تقضي الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك الله.